أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا روز شہادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام حاضرین و جوانان و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت و تمام ملت اسلامیہ کو تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ روزے عظیم ہے، روزے مصیبت عظمیٰ ہے و روزے سوگ و عزا ہے۔ حکمت الہی ہے کہ ایک طرف سے خداوند تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا ہے اور یہ برکت نورانی آسمانی انسانوں کو عطا کی ہے، اور دوسری طرف سے قرآن ناطق کو اٹھا لیا ہے خدا نے۔ امیر المومنین جیسی عظیم نعمت جو خدا نے انسانیت و بشریت کو عطا کی ہے، آج انسان ناقدرے انسان جنہوں نے قدر نہیں جانی اس عظیم ہستی کی، وہ محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری عظیم نعمتیں انسانوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن اگر وہ قدر نہ جانیں، کفران نعمت کریں، وہ نعمتیں ان سے خدا واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ چونکہ قانون ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار ہو ہم تمہیں مزید نعمتیں عطا کریں گے، اور اگر تم نے کفران کیا، اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، وہ نعمت بھی تم سے لے لی جائے گی، واپس لے لی جائے گی۔ اور حقیقتاً امیر المومنین جیسی نعمت عظمیٰ، ان کا بشریت سے اٹھ جانا سب سے زیادہ مصیبت عظمیٰ ہے، جس کا احساس باشعور انسان کو ہوتا ہے۔ بے شعور انسان، نادان انسان، اسے نہیں معلوم کہ امیر المومنین کے جانے سے، اٹھنے سے، شہادت سے کیا مصیبت اعلیٰ نازل ہوئی ہے۔ اسی زمانے میں بہت سارے ایسے غیر مسلم، جن میں مسیحی و غیر مسیحی مصنفین ہیں، جنہوں نے یہ افسوس کیا ہے کہ امیر المومنین اپنے زمانے سے بہت پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ زمانہ امیر المومنین کا نہیں تھا، چونکہ کوئی بھی امیر المومنین کو سمجھ نہیں سکا، اور امیر المومنین کے قدردان نہیں تھے وہ لوگ۔ ان مسیحیوں کے بقول کہ اے کاش خدا اس زمانے میں علی ابن ابی طالب کو پیدا کرتا، آج کی انسانیت و آج کی بشریت وہ زیادہ بہتر قدردان ہوتی اور زیادہ بہتر استفادہ کرتی امیر المومنین سے۔ امیر المومنین نے مسلمانوں کو و انسانوں کو خطاب کر کے کہا کہ مجھے خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، سلونی، مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں، میں آگاہ ہوں، مجھے آگاہ کر کے بھیجا گیا ہے، مجھے سب کچھ بتا کر بھیجا گیا ہے، اور مجھ سے وہ سارے راز پوچھو، مجھ سے حقائق پوچھو دنیا و آخرت کے، اپنی کامیابی کے، تاکہ میں تمہیں اس نقطے تک راہنمائی کروں جس کے لیے میں آیا ہوں۔ لیکن ایسے زمانے میں امیر المومنین تھے جہاں پر نادانوں کا زمانہ تھا اور بے شعور انسان بہت زیادہ تھے، جنہوں نے امیر المومنین کو ستایا، اور جو حکمت و علم و دانائی امیر المومنین کے پاس تھی اس سے استفادہ نہیں کیا، بلکہ امیر المومنین کے خلاف رقابتیں شروع کر دیں، حسد شروع کر دیے، امیر المومنین سے دشمنی شروع کر دی انہوں نے. جیسا گزشتہ شب آپ کی خدمت میں امیر المومنین کے غم و درد کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ انسان جتنا بھی آگاہ تر ہوتا ہے اپنے زمانے اور اپنی قوم کے مسائل سے اتنا ہی زیادہ درد بھی اس کے دل میں ہوتا ہے. یہ قانون ہے، جتنا آگاہی کم ہے انسان کی، شعور کم ہے، اس کا غم بھی کم ہوتا ہے. عقل کم ہو تو بھی غم کم ہوتا ہے، شعور کم ہو تو بھی غم انسان کا تھوڑا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. جتنا انسان باشعور تر ہوگا غم زدہ تر ہوتا ہے. اس کو ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. امیر المومنین کے دل میں سب سے زیادہ غم و دکھ تھے، لیکن نہ احساساتی عامیانہ عوامانہ اور وہ دیہاتی غم جو عموماً لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں، عام عوام کے دلوں میں، دیہاتیوں کے دلوں میں غم ہوتے ہیں. مال مویشی کا غم ہوتا ہے، روٹی کم ہو جانے کا غم ہوتا ہے، یا اپنی اولاد کے متعلق کسی چیز کا غم ہوتا ہے، بچوں کی شادیاں نہ ہونے کا غم ہوتا ہے، جلدی مر جانے کا غم ہوتا ہے. یہ ہمارے غم ہیں، یہ دنیا داروں کے غم ہیں، یہ بے شعوروں کے غم ہیں. ہر ایک کا غم اس کی سطح کا ہوتا ہے، جتنا شعور ہے اتنا غم ہوگا اس کا. کسی کو صرف بھیڑ بکری کا غم ہوتا ہے، کسی کو جائیداد کا غم ہے، مال و ثروت کا غم ہے، کسی کو لذتیں چھوٹ جانے کا غم ہے، آرام نہ ملنے کا غم ہے. لیکن نبیوں کا، اماموں کا غم بہت ہی مقدس ہے، معصومانہ غم ہے، اعلیٰ غم ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ غم، یہ رنج انہی سینوں میں ڈالتا ہے، یہی سینے اس رنج و درد کے قابل ہوتے ہیں. اس لیے امیر المومنین کا غم تمام دنیا سے برتر غم ہے و الگ تھلگ غم ہے، اس کو کوئی بھی درک نہیں کر سکتا. بعض اوقات امیر المومنین کو کوئی چاہیے ہوتا تھا جس کے ساتھ اپنا غم شریک کریں، اپنے غم میں اس کو شریک کریں، اپنے دکھ میں اس کو اپنا ہم غم بنائیں، ہم فکر بنائیں. کئی افراد کے ساتھ بات کرتے تھے، مثلا امیر المومنین دین کے غم کی بات کرتے تھے، وہ اونٹوں کے غم کی بات کرتا تھا. امیر المومنین امت کے غم کی بات کرتے تھے، وہ بکریوں کے غم کی بات کرتا تھا. وہ لوگ اسی طرح کے تھے، اتنی ہی سوچ تھی ان کی، چرواہے بھیڑ بکریوں سے ان کا سروکار تھا، کھانے پینے سے ان کا سروکار تھا، آرام و عیش و عشرت سے ان کا سروکار تھا. وہ سمجھتے نہیں تھے امیر المومنین کی بات کو. بہت کم ایسے لوگ تھے جو امیر المومنین کی بات کو سمجھتے. آپ توجہ کریں، کوفہ میں اکثر اوقات، کوفہ کی زندگی سے پہلے امیر المومنین ابو ذر غفاری سے اپنے غم کا اظہار کرتے تھے. یعنی پورے مدینہ میں فقط ابو ذر غفاری تھے جو امیر المومنین کا غم سمجھتے تھے. اس وجہ سے کہ خود ابو ذر غفاری کا دل بھی اسی طرح کا تھا. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ابو ذر غفاری کے بہت تعریف کی ہے، یاد کیا ہے. ابو ذر غفاری جب اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں، حسرت کی ہے کہ یہ میرا بھائی، یہ میرا ساتھی، یہ میرے دکھوں کا شریک، یہ میرے غموں کا شریک، میرے دل کی بات کو سمجھنے والا ساتھی اٹھ گیا ہے. یعنی امیر المومنین تنہا سمجھتے تھے اپنے آپ کو. پہلے حضرت زہرا تھیں، پھر ابو ذر غفاری، اور اس طرح اکا دکا افراد امیر المومنین کے بات کو سمجھنے والے رہے ہیں. کوفہ میں کمیل ابن زیاد وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ اکثر اوقات امیر المومنین اپنا درد دل بیان کرتے تھے. باقیوں کے سامنے مجلس میں، جمعے میں، مسجد کوفہ میں بات کرتے تھے، اور کمیل کا ہاتھ پکڑ کے الگ لے جاتے تھے. خلوت میں، ہمیشہ تنہائی میں امیر المومنین کمیل ابن زیاد سے باتیں کیا کرتے تھے. اور کمیل بتاتے بھی ہیں کہ بعض اوقات امیر المومنین میرا ہاتھ تھامتے کس طرح سے پکڑتے تھے ہاتھ. ایک موقع پر کمیل نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے میرا ہاتھ اس طرح سے تھاما کہ میرا ہاتھ کھولا اس طرح، اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں اس طرح ڈالا، پنجہ ڈالا، کینچی ڈالی، اور میرے ہاتھ کو مضبوطی سے دبایا اور مجھے پکڑ کے مجمع سے باہر لے گئے، کوفہ سے باہر لے گئے، قبرستان میں یا نخلستان میں، اور وہاں جا کر امیر المومنین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، آہ، ایسا درد مند انسان، ایسی حالت اس پر طاری ہوتی ہے، افسوس کے ساتھ، اور پھر بیان کرنا شروع کیا کہ یا کمیل ان ھذہ القلوب اوئیت فخیرھا اوآھا، اے کمیل غور سے سنو میری باتیں، حفظ کرو میری باتوں کو اور دوسروں کو بتاؤ جا کر، لوگ نہیں سمجھتے میری باتیں۔ اور بعض اوقات امیر المومنین کو اتنا احساس تنہائی ہوتا تھا کہ کنویں میں جا کر، کوفہ کے باہر کنواں تھا، اور اس کنویں میں جا کر امیر المومنین اپنا منہ کنویں کے اندر کر کے گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کی بات کو کوئی بھی نہ سمجھ رہا ہو، مثلا ہم جو احساساتی، جذباتی اور خواہشاتی لوگ ہیں، بعض اوقات یہ خواہشات ہی کی دنیا میں ہماری کوئی خواہش ہے لیکن گھر میں کوئی سمجھ نہیں رہا اس خواہش کو، اور انسان کتنا اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے کہ بھرے گھر میں ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، چھوٹے بڑے بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، اور ایک مثلا بچے کو، جوان کو موبائل چاہیے اور سب اس کو منع کر رہے ہیں کہ نہیں ملے گا تجھے، اور یہ عجیب حالت ہوتی ہے اس پر کہ میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے، میری خواہش کو نہیں سمجھ رہے۔ اگر انسان کی خواہش کو کوئی نہ سمجھے، وہ خواہش جو ہوائے نفس ہے، نفس امارہ کی طرف سے اٹھی ہے، تو انسان کو دکھ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہاں میری بات کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ ہوتا ہے ایسے، یہاں فراوان لوگ آتے ہیں، ایسے آ کر اپنی کوئی داستان شروع کرتے ہیں، کوئی بات شروع کرتے ہیں، انہیں جب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، متوجہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بالکل اصل متوجہ ہی نہیں ہوتے، وہ سرے سے گفتگو کو پکڑتے ہی نہیں ہیں، حاصل ہی نہیں کرتے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ انسان عاجز سمجھتا ہے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے۔ یہیں سے ہمیں احساس ہوتا ہے امیر المومنین کی حالت، کہ امیر المومنین جیسی ہستی جن کا سینہ علوم الہی سے بھرا ہوا ہے، خزائن الہی سے بھرا ہوا ہے، یہ خزینہ ہیں اسرار کا، علوم کا، معرفت کا، لیکن کوئی ایک بھی نہیں ہے جو حضرت کی بات کو سمجھ سکے۔ کمیل ابن زیاد ہی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک ویرانے میں لے گئے، اور وہاں جا کر پھر ٹھنڈی آہ بھر کے کہا کہ کمیل، اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، انا ہا ہونا لا علما جما، اے کمیل اس سینے کے اندر ایک سمندر ہے علم کا، معرفت کا ایک سمندر معجزن ہے اس سینے کے اندر، لو اصبت لہو حملا، اے کاش کوئی اس علم کو، اس معرفت کو لینے والا کوئی مل جاتا، کوئی ایسا میسر آ جاتا جس سے میں بات کروں، میری بات کو سمجھ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ امیر المومنین جیسی ہستی جن کا سینہ علم سے بھرا ہوا ہو اور کوئی میسر نہ آئے جو ان کی بات کو سمجھے۔ ایک اور جو دکھ تھا، ایک یہ کہ امیر المومنین کے زمانے کے لوگ امیر المومنین کو سمجھتے نہیں تھے، جس کا اظہار بہت زیادہ امیر المومنین نے کیا ہے کہ میں ایسے زمانے میں ہوں جب میری بات کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ دوسری چیز جو تکلیف دہ تھی امیر المومنین کے لیے، وہ اپنے ساتھیوں کی سستی تھی، سست لوگ، سست عناصر، بے ارادہ لوگ، جن کے اندر ارادہ مر چکا تھا، ولولہ مر چکا تھا، یہ لوگ امیر المومنین کے ساتھ زیادہ تھے، اور اسی وجہ سے امیر المومنین کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ مولا رومی نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے فارسی میں، جو علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں، مثنوی کا آغاز اسی شعر سے کیا ہے، علامہ اقبال نے اپنی فارسی مثنوی کا آغاز ملا رومی کے اسی شعر سے کیا ہے کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر از دی و دد ملولم و انسان مارزوست. شعر کا مضمون یہ ہے فارسی شعر کا کہ ایک بہت ہی دانا آدمی، ایک بہت ہی سمجھدار آدمی، بہت ہی حکیم آدمی دن کے وقت چراغ لے کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا، دوپہر کے وقت سورج چمک رہا ہے اور سورج کی روشنی میں چراغ لے کر کچھ ڈھونڈ رہا ہے. دیکھنے والوں نے پوچھا کہ اے دانا، اے حکیم، تو کیا ڈھونڈ رہا ہے دن کے وقت لالٹین لے کر اور چراغ لے کر؟ انہوں نے گفتیم کے وہ کیا ڈھونڈ رہے ہو، آپ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ از دی و دد ملولم و انسان مارزوس. اس نے کہا کہ یہ کیڑے مکوڑے اور حشرے، ان سے تھک گیا ہوں، انسان ڈھونڈ رہا ہوں، انسان کی تلاش کر رہا ہوں. تو ہم نے اسے بتایا، اس حکیم کو، کہ نہ تھکو، یہ کوشش رائیگان جائے گی تمہاری، کیونکہ نہیں ہے، انسان نہیں ملتا. گفتیم کے می یا گفتم کے می پیدا نہ شود گشتے ایم ما. ہم نے کہا کہ نہ تھکو، خستہ نہ کرو اپنے آپ کو، رہنے دو، یہ نہیں ملتا. جس چیز کو تم ڈھونڈ رہے ہو، انسان، یہ نہیں ملتا، یہ دی و دد ہی ہیں، انہی کے ساتھ گزارا کرو، یہ کیڑے مکوڑے ہی ہیں، انہی کے ساتھ عادت کرو رہنے کی. تو اس نے جواب دیا کہ وہی جو نہیں ملتا، گفتا کہ می پیدا نہ شود ہما نہ مارزوس، وہی نایاب چیز یعنی انسان جو نہیں ملتا، وہی ڈھونڈ رہا ہوں، اس کو ڈھونڈ کے چھوڑنا ہے میں نے، کہیں ہوگا ضرور. چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خدا نے انسان بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا، انہی کیڑے مکوڑوں کے اندر کہیں چھپا ہوگا، کوئی انسان ہوگا. گفتا کہ می پیدا نہ شود ہما نہ مارزوس. یہ مفصل شعر ہے، اس کے ایک جملہ ملا رومی نے امیر المومنین کی حالت کا ترجمہ کیا ہے. یہ مصائب ہیں امیر المومنین کے، اصل دکھ و درد امیر المومنین کے یوم شہادت، اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ یہ چونکہ وہ ضربت، امیر المومنین نے فرمایا کہ فوز ہے میرے لیے، فزت و رب الکعبہ، شہادت ہے، و شہادت فوز عظیم ہے میرے لیے. لیکن وہ دل، وہ غم جنہوں نے امیر المومنین کے دل کو دکھایا ہوا تھا، وہ سخت دکھایا ہوا تھا، وہ اصل مصائب وہ ہیں جو امیر المومنین پر شہادت سے پہلے ٹوٹتے رہے ہیں. ان میں سے ایک حالت و ایک غم امیر المومنین کا ملا رومی نے اپنے شعر میں بیان کیا، جس کو میں ابھی آپ کی خدمت میں خطبہ سے بیان کروں گا. نہج البلاغہ کے خطبے میں یہی الفاظ ہیں امیر المومنین کے جو ملا رومی نے استعمال کیے ہیں. وہ لفظ یہ ہیں کہ ز ہمراہاں نے سست عناصر دلم گرفت، ز ہمراہاں نے سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانہ مارزوست. یعنی میرا دل درد مند ہو چکا ہے، میرا دل رنجور ہے، میرا دل غمزدہ ہے، غمناک ہے. کس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے آپ کا دل غمناک ہے؟ سست ساتھیوں کی وجہ سے. ز ہمراہان، ہمراہ، میرے ہم ساتھ، میرے ہمراہ، ہم سفر، میرے ساتھی یہ سست ہیں. ز ہمراہان نے سست عناصر دلم گرفت، میرا دل درد مند ہے، میرے دل میں بہت غم ہے. کس چیز کا؟ سست ساتھیوں کی وجہ سے. اور میری آرزو کیا ہے؟ میری آرزو شیر خدا اور رستم دستانہ مارزوست. مجھے چاہیے کون تھے اور مجھے ملے کون ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے شیر خدا چاہیے تھے اور مجھے رستم چاہیے تھے، یعنی شجاع و بہادر چاہیے تھے، مالک اشتر چاہیے تھے، لیکن سست لشکر ملا مجھے، اور اس سست لشکر کی وجہ سے میرا دل گرفتہ ہے، میرا دل غمگین ہے. اور ہمیشہ امیر المومنین مغموم رہتے تھے. مغموم کس وجہ سے؟ نہ مال دنیا کی وجہ سے اور نہ مال دنیا کی کمی کی وجہ سے، امیر المومنین اگر چاہتے تو دنیا کا سب سے زیادہ مال جمع کر سکتے تھے، جائیداد بنا سکتے تھے، اور عیش و عشرت کی زندگی اگر چاہتے تو حاصل کر سکتے تھے، لیکن امیر المومنین نے اس کو دور کیا. لیکن افسوس امیر المومنین کو اپنے سست ساتھیوں کا تھا کہ انہوں نے میرے دل کو غمگین کر دیا ہے. زہامرہاں نے سست عناصر دلم گرفت. نہج البلاغہ کے جب یہ خطبے انسان پڑھتا ہے، یقین جانے اگر سمجھ میں آ جائے انسان کو، انسان کا جی کرتا ہے. بارہا ہوا ہے خلوت میں، مطالعے میں، جب نہج البلاغہ کے مطالعے میں ان خطبوں پہ پہنچے ہیں، پڑھا ہے ان خطبوں کو، ایسا دل چاہے کہ انسان فریادیں کر کے روئے علی کے لیے، دہڑے مار مار کے روئے انسان علی کی مظلومیت کے لیے کہ علی جیسی ہستی اور غم علی کے یہ ہیں. فرما رہے ہیں کہ سست لوگوں نے میرا دل غمگین کر دیا ہے، میرا دل توڑ دیا ہے سست لوگوں نے. چند خطبات کے اندر امیر المومنین نے خود بیان کیا ہے کہ مجھے کس قسم کے ساتھی ملے ہیں. سست لوگ ملے ہیں، جذبہ نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تمہ ہے و توقع ہے ان کو، صرف مجھ سے تمہ رکھتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں میں تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے دنیا کے لیے چاہتے ہو، میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنی خواہشات کے لیے چاہتے ہو. اور یہ حسرت امیر المومنین کی کسی جگہ جا کر ختم ہونی چاہیے، یہ غم امیر المومنین کا کہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے عزیزان. یعنی کہیں جا کر یہ سست عناصر یہ اپنے اندر سستی کو دور کریں اور اپنے اندر عزم پیدا کریں، ارادہ پیدا کریں، اپنے اندر ولولہ پیدا کریں، تاکہ علی دیکھ کر ان کو خوش ہوں اور دعا کریں خداوند تعالیٰ سے کہ پروردگارہ جو مجھے چاہیے تھے وہی تو نے مجھے عطا کیے ہیں. جس طرح سید الشہداء کے ساتھیوں کی مختصر سی جماعت تھی، لیکن امام حسین بہت راضی تھے اپنے ساتھیوں کی مختصر جماعت پر، اس قدر راضی تھے کہ دل سے امام نے ان کے لیے دعائیں دیں کہ آپ جیسے ساتھی و آپ جیسے صحابی نہ میرے بابا کے پاس تھے نہ میرے نانا کے پاس تھے، جیسے سید الشہداء کو میسر آئے ہیں. کم تھے، تھوڑے تھے، چونکہ ایسے سطح کے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، لنگر خور زیادہ ہوتے ہیں، غنیمت خور زیادہ ہوتے ہیں، حاجتوں کے پیچھے دوڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں، آئمہ کو ذریعہ قرار دے کر اپنی خواہشات تک پہنچنے والے زیادہ ہوتے ہیں، یہ فداکار عاشق بہت کم ہوتے ہیں، تاجر زیادہ ملتے ہیں، ناصر بہت کم ہوتے ہیں، منصور زیادہ. آئمہ کے گرد جرمٹ تو ہوتا ہے لیکن جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کم ہوتے ہیں. سید الشہداء کے نزدیک آئی یہ چند انسان اور امام علیہ السلام دشمنوں کے اس عظیم لشکر کے مقابلے میں امام علیہ السلام کی نگاہ جب اپنی اس مختصر جماعت پر پڑتی تھی تو امام علیہ السلام کے دل میں خوشی آ جاتی تھی، خوشحالی و سرور آ جاتا تھا کہ مرحبا ایسے جان نثار خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں. جبکہ امیر المومنین کے ساتھی اس کے بالکل الٹ تھے، امیر المومنین ان کو اٹھاتے تھے، وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ اصل غم ہے و اصل حسرت ہے امیر المومنین کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ امیر المومنین صرف ایک شخصیت نہیں جو 63 سال کی عمر گزار کے چلے گئے، پیدائش سے علی کی ہستی شروع ہوتی ہے اور شہادت پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ امیر المومنین ایک حقیقت ہے مستمر و جاری. اور امیر المومنین آج بھی امیر المومنین کی حسرتیں و امیر المومنین کا راستہ جاری ہے. آج بھی اگر اس راہ پر وہ لوگ آ جائیں جن کی امیر المومنین کو انتظار تھی و توقع، نہج البلاغہ میں خطبات ہیں جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں، اینا وہ عشاق شہداء کہاں ہیں، عاشق شہادت کہاں ہیں، کہ جن کو جب جنگ کے لیے، جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا تو اس طرح دوڑے ہوئے آتے تھے جس طرح تشنا اونٹ کئی دنوں کے پیاسے اونٹ بھاگ کر پانی کی طرف آتے ہیں، اس طرح دوڑ کر شہادت کی طرف آنے والے کہاں ہیں. چونکہ امیر المومنین کو جو لوگ میسر آئے تھے وہ بہت سست لوگ تھے. خطبہ 25 میں امیر المومنین نے انہی اپنے ساتھیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یہ بھی ایک کاروائی ہوئی امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں، دہشت گردوں نے کاروائی کی یمن میں، اور یمن کا والی جو امیر المومنین نے مقرر کیا تھا وہ بھاگ کے آ گیا۔ یہ وہی والی ہے جو امام حسن کی فوج کا سپہ سالار بنا بعد میں، اور جو پیسے، عورت اور منصب کی لالچ میں امیر شام سے جا کر مل گیا تھا، عبیداللہ ابن عباس۔ یہ امیر المومنین کی جانب سے یمن کا والی تھا، یمن کا حاکم تھا۔ جب یمن پر دہشت گردوں نے چڑھائی کی تو یہ بھاگ کے آ گیا، اس کے بچے بھی انہوں نے قتل کر دیے۔ بسر ابن ابی ارطاط، پہلے بھی نام ذکر کیا ہے کہ بہت ہی دہشتناک اور وحشتناک دہشت گرد تھا اس زمانے کا، بلکہ پوری تاریخ کا اگر بڑے 10 دہشت گردوں کو لکھیں تو ان میں بسر ابن ابی ارطاط فہرست سے اس پہلے 10 لوگوں میں آتا ہے۔ بہت ہی وحشی انسان تھا، اس نے عبیداللہ کے بچوں کو زندہ کھڑا کر کے شہر کے چوک میں ان کی ماں کے سامنے ایک ٹانگ سے، ایک بچے کی ایک ٹانگ پکڑی دوسرے سے، اور درمیان سے زندہ بچوں کو چیر دیا بیچ میں سے ان کی ماں کے سامنے۔ اس طرح کا درندہ انسان تھا یہ۔ لیکن یہ والی امیر المومنین کا یمن سے بھاگتا ہوا کوفہ آ گیا، امیر المومنین کو آ کے بتایا کہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور اب یمن ان کے کنٹرول میں چلا گیا ہے۔ امیر المومنین نے خطبہ دیا، یہ خطبہ نمبر 25 اس موقع کا خطبہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ یمن پر دہشت گردوں نے اور بسر نے حملہ کر دیا ہے، اور وہاں سے ہماری لوگ پسپا ہو گئے ہیں، اور ایسے میں امیر المومنین نے انہیں بتایا کہ یہ حالات دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے، یعنی تمہیں دیکھ کر اور دشمن کو دیکھ کر، کہ دشمن بہت جلدی تم سے حکومت چھین لے گا، یعنی حکومت علوی ختم ہو جائے گی اور بنو امیہ حکومت تم سے لے لیں گے، شامی لے لیں گے حکومت تم سے۔ اس خطبے میں ہے کہ ان بے تو بسرن قد طلع الیمن و انی واللہ لاظن ان ہؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعہم علی باطلہم و تفرقکم عن حقکم۔ مختصر کرتا ہوں تاکہ باقی خطبے بھی چاند ایک پڑھے جا سکیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بسر نے یمن پہ حملہ کیا ہے اور قبضہ کر لیا، اور ہمارے فوج بھاگ گئی ہے اور تتر بتر ہو گئے ہیں، والی بھی بھاگ گیا ہے، اور یہ حالات دیکھ کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ خدا کی قسم عنقریب مجھے یقین ہے کہ تمہارے ہاتھ سے حکومت ختم چھن جائے گی اور شامیوں کے ہاتھ چلی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چار صفات ان میں ہیں اور چار چیزیں تمہارے اندر ہیں۔ ایک یہ کہ وہ باطل پر ہوتے ہوئے متحد ہیں، متفق ہیں، اور تم حق پر ہوتے ہوئے متفرق ہو، تم میں تفرقہ ہے، اختلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے، ان کا امام باطل کا امام ہے، تمہارا امام حق کا امام ہے۔ دونوں طرف امام نے لفظ امام ہی استعمال کیا ہے، یعنی ان کا رہبر، ان کا پیشوا و امام باطل ہے، معاویہ ہے، اور وہ باطل ہے، لیکن وہ اس کے مطیع ہیں، اس کے فرمان بردار ہیں، وہ جو بھی حکم دیتا ہے اس حکم کو مانتے ہیں اور اس پر جان دے دیتے ہیں۔ تمہارا امام حق کا ہے لیکن تم اس امام کے نافرمان ہو، اس کی بات نہیں مانتے۔ یہ بعض خطیبوں کے جملے ہیں، خوبصورت ہیں، بعض اوقات اچھے جملے استعمال کرتے ہیں خطبا۔ ایک خطیب کے بقول کہ شیعہ، یعنی اب جو ہم مشہور ہو گئے ہیں، اپنا لقب شیعہ رکھ لیا ہے، ہم علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے، علی کو مانتے ہیں لیکن علی کی نہیں مانتے، یعنی ان کی بات نہیں مانتے، خود ان کو مانتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں لیکن آپ کی بات معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے، آپ خود ٹھیک ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہیں، لیکن جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ یعنی شیعہ علی کو مانتا ہے، علی کی نہیں مانتا۔ اور یہی شکوہ تھا امیر المومنین کو کہ دوسرے، ہمارے دشمن اپنے باطل امام کی اطاعت کرتے ہیں، تم اپنے حق کے امام کی نافرمانی و معصیت کرتے ہو۔ اور تیسری یہ بات ہے کہ وہ امانت کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کو بطور امانت، اگرچہ وہ چوری کی اور حرام کی چیزیں ہیں، غصبی ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے، اس غصبی مال میں بھی امانت کا خیال رکھتے ہیں اور تم اللہ کے مال میں بھی خیانت کرتے ہو، بیت المال میں خیانت کرتے ہو۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں ایک کوزہ دے دوں امانت کے طور پر، اس کا کنڈا توڑ کے تم مجھے دو گے۔ تو جو فوج، جو ساتھی خیانت کار ہو جائیں، ان کے ذریعے سے میں کیا کروں؟ اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ ان کے مراکز آباد ہیں، ان کے شہر آباد ہیں، ان کی بستیاں آباد ہیں، اور تمہارے مراکز ویران ہیں۔ تمہاری نمازیں ویران، تمہاری مسجدیں ویران، تمہاری عبادت گاہیں ویران، تمہاری لشکر گاہیں ویران، تمہاری تربیت گاہیں ویران، ان کی آباد ہیں۔ وہاں ہزاروں لوگ ہیں اور تمہارے پاس چند مٹھی بھر گنے چنے افراد ہیں۔ آج بھی اگر پاکستان میں آپ جا کر سروے کریں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے اندر ہزاروں طلبہ ملیں گے۔ اس وقت صرف دیوبندی طلبہ، جو مبالغے کے بغیر یعنی تعداد جو ہے ان کی، کوئی 20 سے 25 لاکھ کے قریب صرف طالب علم ہیں مدرسوں کے اندر۔ پاکستان کی فوج سے 6 گنا زیادہ تعداد ہے ان کے مدارس کے اندر موجود ہے۔ اور آپ اپنے مدارس کا سروے کریں، وہ مدارس جو صرف نقشے میں ہیں، پیپر پہ ہیں اور عملاً زمین پہ نہیں ہیں، ان سب کو ملا کر آپ کے مدارس کی کل تعداد شاید 2000 بھی نہیں بنتی۔ لیکن مراکز ویران، مسجدیں ویران، عبادت گاہیں ویران، ان کے مراکز آباد ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جس لشکر میں، جس قوم میں یہ 4 چیزیں ہوں، وہ جیت جائے گی، وہ غالب آئے گی۔ جس کے اندر اطاعت ہو اپنے رہبر کی، جس میں اتحاد ہو اگرچہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو، کامیابی ان کو ملے گی۔ اور جن کے اندر نافرمانی ہو، اپنے رہبر کی پہچان ہی نہ ہو، اور پہچان ہو تو نافرمانی ہو، اور خیانتکار ہوں اور اپنے مراکز کو ویران رکھتے ہوں، یہ شکست کھا جائیں گے۔ اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اب یہ حکومت نہیں بچ سکتی، اب وہ تم سے حکومت لے لیں گے، چھین لیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے یہاں پہنچ کر یہ بات فرمائی ہے کہ اللہم، اے خدا، یہ خطبہ نمبر 25 ہے۔ توجہ کریں، علی کی فریادیں، علی کے دکھ، علی کی زبانی، علی کے شکوے، علی کی زبانی، کس کے ہاتھوں امیر المومنین شکوے و شکایتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے رباعیوں میں تو علی کو دیکھا ہے، سنا ہے، قصیدوں میں علی کو دیکھا ہے، اب خطبوں میں بھی دیکھیں علی کیا ہیں۔ آپ نے خطیبوں کی تقریروں میں، لچھے دار تقریبوں میں علی کو سنا ہے کہ علی کیا ہیں، اب خود علی کے اپنے کلام میں علی کو دیکھیں علی کیا ہیں۔ ہر متکلم اپنے کلام میں متجلی ہوتا ہے۔ روایت بھی ہے امام ششم کی کہ خداوند تبارک و تعالی اپنے کلام میں، قرآن میں خدا جلوہ گر ہے۔ یہ قانون ہے، جو انسان بھی بات کرتا ہے اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام کا بتایا ہوا فارمولہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو اس کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ خوب، امیر المومنین کی شخصیت امیر المومنین کے کلام میں پنہان ہے۔ امیر المومنین کے درد، امیر المومنین کے احساسات، امیر المومنین کے جذبات، امیر المومنین کی پریشانیاں رباعیوں میں کبھی بھی آپ نہیں سمجھ سکتے، ہرگز۔ ساری دنیا کی رباعیاں اکٹھی کر لیں، آپ کو ان میں علی نظر نہیں آئیں گے، آپ کو غریب کی محنت نظر آئے گی، آپ کو وہاں پر عقیدت نظر آئے گی، حقیقت نظر نہیں آئے گی، تخیل نظر آئے گا۔ شاعری تخیل کا نام ہے، لفاظی کا نام ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ شاعروں سے کبھی بھی نہ دریافت کریں آپ، اور پیشاوروں سے نہ پوچھیں علی کیا ہیں۔ جو علی کہنے کا بھی پر منٹ مثلا 1000 روپیہ لیتا ہے کہ 1000 روپیہ دو تاکہ علی علی کروں آپ کے سامنے، اور نعرے بجواؤں آپ سے پیسے دو یہ کام کروں، وہ ویسے پیشاور ابھی ہیں، پیشاوروں کی قسمیں ہو گئی ہیں۔ ایک کراچی میں ایک ملنگ دیکھا، وہاں اس کے پاس کشکول تھا، وہ مانگنے والا کاسا، پیالہ جو گلے میں لٹکایا ہوتا ہے انہوں نے، اس کے ایک طرف یا علی مدد لکھا ہوا تھا اور ایک طرف یا اللہ مدد لکھا ہوا تھا۔ اب یا علی مدد شیعوں کا نعرہ ہے، یا اللہ مدد اب دوسروں کا نعرہ ہے جو شیعوں کے مخالف ہیں۔ اب اس نے دونوں لکھا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں پہلے دیکھ لیتا تھا بندہ، اگر مونچھوں والا ہو، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہو، سمجھ جاتا تھا شیعہ ہے، تو وہ یا علی مدد والا حصہ سامنے کر کے گدائی کرتا تھا، اگر دیکھ لے بڑی سی داڑھی ہے پانچے اوپر ہیں تو وہ کشکول کو گما کے یا اللہ مدد والا حصہ سامنے کر کے اور آ کے گدائی کرتا تھا۔ اسی طرح آج کل خطیب ہیں، بہت سارے خطیب ہیں شروع سے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ جو شیعہ قوم میں فتنے ہیں، یہ شہادت ثالثہ اور اس طرح کے، یہ سب ان لوگوں نے پھیلائے ہیں جو پیشاور پہلے دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے تھے اور پھر لبادہ اوڑھ کے تشیعوں کے اندر گھسے ہیں، اور تشیعوں کے اندر انہوں نے فتنے پھیلائے ہیں انہوں نے، یہ ان کی کارکردگیاں ہیں۔ ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سنیوں میں شیعہ بن کر تقریر کرتے ہیں اور شیعوں میں سنی بن کر تقریر کرتے ہیں، شیعوں میں آئیں گے سنی بن کر اہل بیت کی تعریف کریں گے، خلفاء کے خلاف بولیں گے، اب شیعہ مچل جاتا ہے کہ ایک سنی بھی مثلاً شیعوں کی طرح ہو گیا ہے، اور یہی لوگ سنیوں میں جاتے ہیں شیعہ بن کر، شیعہ خطیب تعارف یہ کراتے ہیں کہ ہم شیعہ خطیب اعظم ہیں، اور وہاں جا کر خلفاء کی تعریف کرتے ہیں، اور وہاں جا کر یہی بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں، پھر سنی مچل جاتا ہے کہ عجب شیعہ ہے، یہ بالکل سنیوں والا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور اس طرح کے پیشہ ور ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مندر میں لے جو بت کی تعریف شروع کر دے گا، آپ اس کو کسی جگہ لے جو اس کی تعریف شروع کر دے گا، پیشہ وروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، پیشہ ور کا مذہب پیسہ ہے، آپ پیسہ دے کے علی کی تعریف کروا لیں، پیسہ دے کے معاویہ کی تعریف کروا لیں، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، کس کا شعر لکھنا ہے آپ مضمون بتاؤ میں شعر لکھتا ہوں، اب لوگوں نے لکھے اس طرح سے کہ شعر لکھے، مثلا علی علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ اتنے پیسے دیں آپ کے لیے شعر لکھیں، حضرت فرماتے تھے مجھے نہیں چاہیے، شعر کی ضرورت نہیں ہے، یہ علی علیہ السلام سے ناراض ہو کے شام چلے جاتے تھے اور معاویہ کو پیشکش کرتے تھے کہ پیسے دو شعر لکھیں آپ کے لیے، وہ فوراً منہ مانگے پیسے دیتے تھے اور لمبی لمبی ربائیاں ان کی مد میں اور قصیدے لکھتے تھے، یہ یعنی یہاں سے روٹھے ہوئے، یہاں سے مایوس اور ناکام شام پہنچ جاتے تھے۔ عزیزان، خود علی کے کلام میں امیر المومنین کو جستجو کریں، تلاش کریں، جو سب سے مستند ذریعہ ہے، آپ بالکل حوالے چھوڑ دیں، فلاں خطیب و فلاں ذاکر و فلاں شخص، امیر المومنین کو اگر سمجھنا ہے خود کلام امیر المومنین میں، نہج البلاغہ مظلوم کتاب ہے، متروک کتاب ہے، اب اتنی جمعیت بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر، آج سوال اگر کیا جائے آپ میں سے کتنے عزیزان ہیں اس عمر میں، جتنی بھی جس کی عمر ہے، ابھی تک نہج البلاغہ کے کتنے صفحے و کتنی کتابیں پڑھی ہیں ہم نے، کتنے خطبے پڑھے ہیں، حتیٰ مجھے یاد ہے قم میں ایک عالم بزرگوار نے علماء سے یہ سوال کیا، امیر المومنین کے کتنے خطبے پڑھے ہیں، علماء سے ایک عالم دین نے سوال کیا، بڑی محفل، آپ سے زیادہ علماء تھے وہاں بیٹھے ہوئے، اس تعداد سے زیادہ علماء تھے، اور انہوں نے سوال کیا کہ کوئی ہے ایسا جس نے پوری نہج البلاغہ پڑھی ہو، ایک بھی نہیں تھا، شیعہ علماء، انہوں نے پوچھا کوئی ہے جس نے آدھی نہج البلاغہ پڑھی ہو، کوئی بھی نہیں اٹھا، اکا دکا خطبے، ہم نے ذاکروں اور خطیبوں سے علی کو سنا ہے، ٹوٹکوں سے، چٹکلوں میں سنا ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ امیر المومنین کا عشق و محبت دل میں ہو لیکن کلام علی پڑھنے کے لیے حوصلہ نہ ہو، ایک خطبہ بھی نہ پڑھا ہو ہم نے، ایک قول بھی امیر المومنین کا نہ پڑھا ہو ہم نے، اگر یہ پڑھا کیا ہوتا، اگر نہج البلاغہ مطالعہ شیعہ نے پڑھ لی ہوتی، نہج البلاغہ تشیع کا منشور ہے، قرآن کی تفسیر ہے نہج البلاغہ، تشیع نہج البلاغہ کی بنیاد پر استوار ہے، لیکن جس طرح علی کی بات، اس وقت یہ خطبے کوئی نہیں سنتا تھا، آج بھی کوئی نہیں سنتا ان خطبوں کو، ورنہ حقیقت سب کو سمجھ میں آ جاتی، علی کے درد و دکھ سب کو سمجھ میں آ جاتے، اور کم از کم ہماری زندگیاں بدل جاتی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہم، یہ حصہ بیان کر کے کہ تمہارے یہ حالت ہے، دشمن کی یہ حالت ہے، پھر اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں اللہم، اے پروردگار، انی قد مللتہم و ملونی، میں نے انہیں تھکا دیا ہے اور انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، انہوں نے مجھے پر ملال کر دیا ہے، میں نے انہیں پر ملال کر دیا ہے۔ ایک طرف سست قوم امت اور ایک طرف چست امام، ایک طرف تھکی ہوئی قوم اور ایک طرف انتھک لیڈر، ایک طرف بے حوصلہ قوم اور ایک طرف حوصلہ مند امام، ایک طرف بزدل قوم اور ایک طرف شجاع امام۔ اب جب ایسے دو فریق آپس میں پالا پڑ جائے ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک سست ہو اور ایک میں سستی نام کی کوئی چیز نہ ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کو تھکا دیتے ہیں۔ امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں تھکا دیا ہے، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے۔ وَسَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِ، میں نے انہیں خستہ کر دیا ہے، انہوں نے مجھے خستہ کر دیا ہے۔ فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ، توجہ فرما لیں، انہوں نے مجھے تھکا دیا، میں نے انہیں تھکا دیا ہے۔ میں صبح و شام انہیں اکسا رہا ہوں، اٹھا رہا ہوں، بلا رہا ہوں، اور یہ صبح و شام میری نافرمانی کر کے زمین سے چپکے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ہو کہ فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ، تبادلہ کر، بدل دے، انہیں بھی بدل دے، مجھے بھی بدل دے، انہیں لے لے مجھ سے، مجھے نہیں چاہیے یہ سست عناصر، مجھے نہیں چاہیے۔ فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ، مجھے ان کے بدلے میں بہت اچھے ساتھی دے، چست ساتھی دے، نہ سست ساتھی دے۔ وَأَبْدِلْهُمْ بِشَرًّا مِّنِّي، اور مجھے بھی بدل دے، انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے، ان سے بہتر مجھے عطا کر، جو میرے فرمان بردار ہوں، جو میری بات کو سمجھتے ہوں، کم از کم میری بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں خطبہ دوں یا میرا خطبہ بیان کیا جائے، دل لگا کر اس کو سن تو رہے ہوں، کم از کم ایسے دے مجھے۔ یہ کس طرح کی قوم ہے کہ جب میں خطبہ دیتا ہوں ان کو اونگ آ جاتی ہے، ان کو نیند آ جاتی ہے، یہ سو جاتے ہیں، یہ سست پڑ جاتے ہیں۔ ساتھیوں کی سستی امیر المومنین کی سب سے بڑی مصیبت تھی، سب سے بڑا مصائب۔ خدایا انہیں مجھ سے لے، مجھے ان سے لے لے، اور مجھے لے کر ایسے بد حکمران ان کے اوپر، ایسے لیڈر دے جو ان پر رحم نہ کھائیں۔ اللہم مس قلوبہم، توجہ فرمائیں، اے خدایا ان کے دلوں کو پگلا دے، کما یماس الملح فی الماء، جس طرح نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے، اس طرح ان کے دلوں کو پگلا دے۔ اما واللہ لوددتو، خدا کی قسم، توجہ کریں، امیر المومنین اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں، اللہم اما واللہ، خدا کی قسم، لوددتو ان یکون لی بکم الف فارس من بنی فراس ابن غنم، آپ کے بجائے اگر فقط 1,000 سوار بنی فراس کے مجھے مل جاتے، تم ابھی 1,00,000 ہو، اس 1,00,000 کے بجائے صرف 1,000 گھوڑا سوار بنی فراس کے مجھے مل جاتے، کہ لو دعوتی ہنالک لو دعوتی آتے کہ منکم فوارس مثل ارمیت الحمیمی۔ پھر ایک شاعر کا شعر پڑا امیر المومنین نے، ایسے سوار کہ جو صرف اشارے کے منتظر ہوں، جن کو اشارہ کروں وہ سرپٹ دوڑتے ہوئے آ جائیں تیرے پاس۔ ثم نزل علیہ السلام من المنبر، پھر اس کے بعد حضرت بہت ہی غمناک، افسوسناک حالت میں اور رنجیدہ دل کے ساتھ منبر سے اترے، بہت افسوس کرتے ہوئے، بہت افسوس کرتے ہوئے منبر سے اترے۔ وہ حالت امیر المومنین کی انسان کو رلا دیتی ہے، کس حالت میں اور کس نے رلایا؟ یہ حسرت تھی کہ اے کاش تمہارے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں تم ہو سست، تمہارے بجائے اگر میرے پاس 1,000 سوار بنی فراس کا ہوتا، وہ بہتر تھا میرے لیے۔ وہ کیسے لوگ ہوتے جنہیں صرف میں اشارہ کرتا اور وہ سرپٹ دوڑتے ہوئے میرے پاس آ جاتے۔ اس کے بعد خطبہ دیگر میں ہیں، خطبہ نمبر 27 ہے، خطبہ نمبر 27 میں بھی امیر المومنین یہی مضمون دوبارہ اپنے ساتھیوں کی سستی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ توجہ کریں عزیزان، امیر المومنین کو شیعہ چاہیے تھے، چونکہ جہاں بھی لفظ استعمال کیا رسول اللہ نے بھی وہ شیعہ ہے، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ شیعہ کے اوپر تاکید ہے، شیعہ ایک اہم عنوان ہے کہ امیر المومنین کو شیعہ چاہیے تھے، لیکن عملی طور پر امیر المومنین کو ملے ملنگ ہیں۔ ملنگ بننا بہت آسان ہے، ملنگ بننے کے لیے صرف محبت کافی ہے، بس ایک بھی فرمان امیر المومنین کا نہ مانے لیکن محبت امیر المومنین و نام امیر المومنین اپنی زبان پہ چڑھا لیں اور علی علی کرنا شروع کر دیں، آپ ملنگ ہو جائیں گے، لیکن شیعہ نہیں ہیں۔ ایک بھی فرمان نہ مانیں، ملنگی کے زمرے میں آ جائیں گے۔ ملنگ کہتے ہی اس کو ہیں جو محبت رکھتا ہے، معرفت نہیں رکھتا، جو نام لیتا ہے اطاعت نہیں کرتا، جو علی کے پیچھے نہیں چلتا، اپنے من گھڑت اصول اس کے بنائے ہوئے ہیں، من گھڑت خود ساختہ کہ یہ دین ہے میرا، یہ مذہب میں نے اس طرح سے کرنا ہے۔ خب اس وقت ملنگی کا رجحان زیادہ ہے، کہاں ابو ذر کا پھیلایا ہوا تشیع اور کہاں ملنگوں کا پھیلایا ہوا تشیع۔ لبنان میں ابو ذر کا پھیلایا ہوا تشیع ہے، وہ پودا ابو ذر انقلابی نے لگایا تھا، جو شیعہ تھا، حقیقتاً شیعہ علی ابو ذر غفاری تھے۔ شیعہ کے ہاتھ کا لگا ہوا پودا اور ملنگ کے ہاتھ کا لگا ہوا پودا، اس کا بڑا فرق ہوتا ہے عزیزان۔ ملنگی پہ پودے پہ ملنگی کا پھل چڑھ نکلتا ہے اور تشیع کے پودے پر تشیع کا پھل لگتا ہے۔ امیر المومنین کو چاہیے کون تھا اور ملا کیا؟ بنگڑا و دمال، یہ ملی ہے، بنگڑالو و دمالی میسر آئے ہیں، جبکہ چاہیے مجاہد تھے، چاہیے جنگجو و مجاہد و جان نثار چاہیے تھے امیر المومنین کو، شہادت کے عاشق، لیکن ملے سست ہیں۔ ایک ایک خطبہ پڑھ کے امیر المومنین کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس مولا نے اتنا شکوہ کیا ہے اپنے سست ساتھیوں کا، ان ساتھیوں کے ہاتھوں کیا گزر رہی ہوگی امیر المومنین کے اوپر۔ اگر کسی گھر میں کسی انسان کے بچے نافرمان ہو جائیں اور وہ والد سب کی دشمنیاں بھول جائے اور اپنے بچوں کے ہاتھوں صبح و شام روتا رہے، ہم کیا کہیں گے اس کے بچوں کے بارے میں؟ جس انسان کے ایسے بچے ہوں اس کو کس دشمن کی ضرورت ہے؟ امیر المومنین کو رلانے کے لیے، امیر المومنین کا دل دکھانے کے لیے، خوب یہ سست ساتھی ہی کافی تھے، دشمن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دشمن کی بھی کئی صفیں اور لشکر تھے امیر المومنین کے سامنے۔ جہاد کے بارے میں خطبہ نمبر 27، اما بعد فان الجہاد باب من ابواب الجنہ، اے لوگو جہاد ایک دروازہ ہے جنت کا، فتحہ اللہ لخاصۃ اولیائہ، جو خدا نے اپنے خاص اولیاء کے لیے مقرر کیا ہے۔ وہو لباس التقوی و درع اللہ الحسینہ و جنتہ الوسیقہ فمن ترکہ رغبۃ عنہ البسہ اللہ لباس الذل و شملۃ البلاء، جو بھی جہاد کو ترک کرے گا خدا اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا، رسوا کر دے گا۔ ذلیل قوم وہ ہے جو حفاظت و دفاع ترک کر دے۔ اور ودوئی سب الصغار والقما وضرب علی قلبہ بالاسداد و ادیل الحق منہ بتضیع الجہاد، ایسی قوم کو خداوند ذلتوں، خاریوں اور غفلتوں کے اندر، غفلتوں کے پردے میں چھپا دے گا اور انہیں ذلت سہنا پڑے گی، انصاف ان سے روک لیا جائے گا اور گلی گلی کوچا کوچا ان کو رسوا کیا جائے گا، ان کے حقوق ضائع کیے جائیں گے جو دفاع کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں الا و الی قد دعوتکم الی قتال ہؤلاء القوم لیلا و نہارا سرا و اعلانا، اے لوگو میں نے تمہیں بلایا ہے او دشمن کے خلاف اٹھ کے جنگ کریں، میں نے تمہیں دن کو بھی بلایا ہے، رات کو بھی بلایا ہے۔ علی علیہ السلام کی زبانی، علی کی فوج کے حالات سنیں، علی کے ساتھیوں کے حالات سنیں کہ کس قسم کے ساتھی امیر المومنین کو میسر آئے۔ یہ نمازیں علی علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تھے، صبح و شام علی علی کرتے تھے، بنگڑا دھمال ٹھیک ڈالتے تھے، لیکن علی علیہ السلام دن کو بلاتے، رات کو بلاتے، علی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہمت ختم ہو چکی تھی ان کی، ہمت ٹوٹ چکی تھی ان کی، حوصلے ٹوٹ چکے تھے ان کے۔ معلوم نہیں کیا لقمہ کھایا ہوا تھا ان لوگوں نے کہ امیر المومنین کی بات و فرمان ان پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ توجہ فرمائیں عزیزان جوانان، حضرت فرماتے ہیں قد دعوتکم الی قتال ہؤلاء القوم، ان شامیوں کے خلاف جنگ کے لیے میں نے تمہیں دن رات بلایا ہے، لیلا و نہارا، سرا و اعلانا، تمہیں خلوت میں مخفی طور پر بھی بلایا ہے و کھل مکھلا بھی بلایا ہے، اعلان بھی کروائے ہیں اور انفرادی طور پر بھی تمہیں میں نے کہا ہے کہ او جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فواللہ وقلت لکم اغزوہم قبل ان یغزوکم، اور میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ تم پر حملہ کریں تم ان پر حملہ کرو۔ فواللہ ما غزی قوم وقت فی اقر دارہم الا زلو فتو کلت فتواکلتم وتخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات، لیکن وہ قوم اس وقت تک گھروں میں چپ کر کے بیٹھی رہے جب تک اس پر حملہ نہیں ہو جاتا۔ یہ قوم وہ ہے کہ اس کو گھروں کے اندر آ کر ذلیل کیا جائے گا اور اس کو رسوا کیا جائے گا، جو گھروں میں اس وقت تک بیٹھی رہے دبک کے جب تک دشمن اس کے گھر نہیں پہنچاتا، اس پر غارتیں ہوں گی، اس پر جلغاریں ہوں گی، اس کے اوپر تہاجم ہوگا، ہجوم ہوگا۔ وملکت علیکم الاوطان وہذا اخو غامد وقد وردت خیلہ الانبار، پھر حضرت نے بتایا کہ یہ تمہارا ساتھی ہے، یہ انبار شہر میں مارا گیا ہے، وقد قتل حسان ابن حسان البکری، یہ ابو غامد یہ دہشت گرد تھا شامی، اس نے حملہ کیا ہے انبار شہر میں اور ہمارے ساتھی کو شہید کر دیا ہے حسان ابن حسان کو۔ وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَصَالِحَا وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَى الْمُعَاهَدَةِ فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَقُلَبَهَا وَقَلَائِدَهَا وَالرِّئَاسَهَا، حضرت فرماتے ہیں مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس غامد بکری نے حملہ کیا ہے اور حسان ابن حسان، اس ابو غامد، اخو غامد نے حملہ کیا ہے انبار شہر پر جو ہمارا شہر تھا، اور ہمارے کمانڈر حسان ابن حسان کو شہید کر دیا ہے، اور ان کے لوگوں نے حملہ کر کے ایک مسلمان عورت کے زیورات چھین لیے ہیں اور ایک یہودی عورت کے زیورات چھین لیے ہیں، اور اس کے بعد وہ آرام سے یہ قتل و غارت کر کے چلے گئے ہیں۔ ما تمتنی منہ الا بالاسترجاء والاسترحام، لیکن تم نے کیا کیا ہے، تم نے ان سے فقط رحم کی اپیل کی ہے، خدا را ہمیں نہ مارو، اللہ کے واسطے ہمیں نہ مارو، دہشت گردوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک کے ذلیلانہ طور پر تم ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے واسطے ہمیں نہ مارو۔ ثم انصرفوا وافرین، پھر اس کے بعد وہ صحیح و سالم وہ دہشت گرد ٹولی آئی حملہ کر کے عورتوں کو لوٹ کے ہمارے جوانوں کو شہید کر کے چلے گئے اور انہیں ایک زخم بھی نہیں آیا، اور وہ واپس صحیح و سالم لوٹ مار کا سامان لے کے چلے گئے۔ ما نال رجلا منہم کلم ولا اریک لہم دم، یا کسی کو خراش آئی ہے اور نہ کسی کا ایک قطرہ خون گرا ہے۔ فلو ان امرا مسلما ماتا من بعد هذا اسفا ما كان به ملوما، اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مر جانے کا مقام ہے، اگر تم میں سے کوئی غیرت سے مر جائے قابل ملامت نہیں ہے، بل كان به اندی جدیرا، بلکہ یہی سزاوار ہے کہ مر جائے غیرت سے ایک جوان۔ فیا عجبا والله یمیت القلب ویجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم علی باطلهم، حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا باطل پہ اکٹھے ہونا اور تمہارا حق پر متفرق ہونا یہ دل کو مار دیتا ہے، دل کو دکھا دیتا ہے، میرا دل دکھا دیا ہے تم نے کہ حق پر ہو کر بھی تم پہ تفرقہ ہے اور وہ باطل پر ہوتے ہوئے آپس میں اکٹھے ہیں۔ وَتَرْحَنْ ہِنَ سِرْتُمْ غَرَزًا يُرْمَا يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا يُغِيرُونَ، کہ تمہارے اوپر اور کتنا اندوہ و غم بڑھ جاتا ہے انسان کا، اور کس قدر غمگین ہو جاتا ہے انسان کہ تم پر حملہ ہوتا ہے اور تمہاری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ تم تیروں کا نشانہ بن رہے ہو، ولا تغزونا تغزونا ولا تغزونا، تمہارے اوپر جنگ ٹھونسی جاتی ہے تم مقابلہ نہیں کرتے۔ وَيُصَلَّى وَتَرْزُونَ تَرْزُونَ، اللہ کے احکام کی معصیت ہوتی ہے اور تم راضی بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ، جب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اب اپنی حالت دیکھ لیں ہم کہ اگر امیر المومنین ہم ہوتے اس فوج میں، یا آج امیر المومنین ہوتے اور ہماری یہی حالت ہوتی جو ابھی ہے۔ یہ جملے امیر المومنین کے، توجہ فرمائیں، غور سے سنیں۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الصَّيْفِ، جب میں تمہیں سردیوں گرمیوں کے اندر دشمن کے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، کہتا ہوں، قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَّارَةُ الْقَيْزِ، یہ تو بہت سخت گرمی ہے، جلا دینے والی گرمی ہے، اس میں تو آدمی بھن جاتا ہے، یہ جنگ کا موسم نہیں ہے۔ امہلنا، ہمیں مہلت دو، اے علی ہمیں مہلت دو، یسبخ ان الحر، تاکہ یہ گرمی تھوڑی کم ہو جائے، ٹیمپریچر بہتر ہو جائے، موسم معتدل ہو جائے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ، اور جب تمہیں میں سردیوں میں جنگ کا حکم دیتا ہوں، قُلْتُمْ هَٰذِهِ سَبَّارَةُ الْقُرِّ، یہ تو کڑاکے کا جاڑا ہے، وہ سردی ہے، کوہر جمع ہوا ہے، اس میں ہم نکل کے بھلا کیسے جنگ کر سکتے ہیں جب ہم کانپ رہے ہیں سردی سے، بتیسی بج رہی ہے۔ امہلنا ینسلخ ان البرد، موقع دیں، مہلت دیں تاکہ سردیاں نکل جائیں، پھر ہم اٹھیں گے یہ کام کریں گے۔ کل ھذا فرارا من الحر والقر، یہ سب فرار ہے، سردی اور گرمی بہانہ ہے، در حقیقت راہ خدا سے فرار ہے، در حقیقت تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تمہارے اندر جوش نہیں ہے، تمہارے اندر ولولہ نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے۔ فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ، اگر تم سردی و گرمی سے بھاگتے ہو، خدا کی قسم تلوار کی گرمی سے زیادہ بھاگو گے۔ فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرْ، تلواروں سے زیادہ بھاگو گے، بموں سے زیادہ بھاگو گے۔ یا توجہ فرمائیں، ابھی امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، یہ کس انسان کی فریادیں و دکھ ہیں۔ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نما چہرو، مردوں جیسی صورتوں اور نہ مردو، کیسے لوگ میسر آئے تھے امیر المومنین، جن کے اندر مردانگی کی کوئی صفت ہی نہیں پائی جاتی تھی۔ مردانگی داڑھی اور مونچھ سے نہیں ہوتی، مردانگی چھچورے پن سے نہیں ہوتی، مردانگی اوچھے پن سے نہیں ہوتی، مردانگی شہوت سے نہیں ہوتی، مردانگی ان گھٹیا کاموں سے نہیں ہوتی، مردانگی شجاعت کا نام ہے، غیرت کا نام ہے، حمیت کا نام ہے، دلیری کا نام ہے، مردانگی اطاعت کا نام ہے۔ امیر المومنین اپنی پیروکاروں کو و سپاہ کو بٹھا کر فرما رہے ہیں یا اشباہ الرجال، شیر خدا راہبر ہے اور ساتھی سارے اشباہ الرجال، اشباہ الرجال یعنی مردوں کی شبیہ ہیں، نہ کہ مرد، نہ مرد، داڑھی مونچھے مردوں والی ہیں لیکن ان کی روحوں میں، نفس میں کوئی مردانہ صفت نہیں پائی جاتی۔ یا اشباہ الرجال ولا رجال حلوم الاطفال، بچوں کے تخیل کی طرح بچگانہ تمہاری حالت ہے، بچوں کی مانند ہو۔ وعقول رباط الحجال، اور ہجلے میں بیٹھی ہوئی دلہنوں کی طرح ہو تم، جس طرح وہ ہجلے میں بیٹھی دلہنیں ہوتی ہیں چوڑیاں پہن کر اور مہندی لگا کر، تمہاری وہ حالت ہے۔ تم سب کے سب شکلوں سے، داڑھی مونچھوں سے مرد لگتے ہو، لیکن طور طریقوں سے ہجلے میں بیٹھی ہوئی عروس و ہجلے میں بیٹھی ہوئی دلہن لگتے ہو تم۔ اعرفکم اعرفکم معرفت واللہ جرت ندما، جس دن میں تم سے آشنا ہوا تھا، افسوس اس دن پر جس دن تمہارے ساتھ میرا پالا پڑا تھا، اے کاش نہ پالا پڑتا، افسوس اس دن پر جس دن علی کی تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ جرت ندما وعقبت صدما قاتلکم اللہ، خدا تم سب کو ہلاک کرے۔ لقد ملا تم قلبی کئی ہا، تم نے میرے دل میں خون بھر دیا ہے، پیپ بھر دی ہے تمہارے، تم نے میرے دل میں، تم نے میرے دل کو خون سے بھر دیا ہے، میرا دل دکھا دیا، میرا دل زخمی کر دیا ہے تم نے۔ قاتلکم اللہ، تم ہلاک ہو جاؤ سب، تم نے میرا دل، و شحنتم صدری غیظہ، تم نے میرا سینہ غصے سے بھر دیا ہے، غضب سے بھر دیا ہے، میرا سینہ دہک رہا ہے اس غضب و غصے سے جو تم نے پیدا کیا ہے۔ و جراتمونی نقب التحام انفاسا، اور تم نے مجھے وہ گھونٹ پلائے ہیں، وہ تلخ گھونٹ پلائے ہیں جن کی تلخی میں کبھی بھی نہیں بھول سکوں گا۔ و افسدتم علی رائی بالعصیان، اور تم نے معصیت کر کے میری رائے کو ٹھکرایا ہے۔ والخزلان، اور مجھے تنہا چھوڑا ہے میدانوں کے اندر۔ حتیٰ قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع، حتیٰ کہ قریش نے میرے بارے میں یہ پروپوگنڈا شروع کر دیا ہے، مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا دلیر ہے۔ ولیکن لا علم له بالحرب، لیکن جنگ لڑنے کے طریقے نہیں جانتا، جنگ نہیں لڑا سکتا اپنی فوج کو۔ للہ ابوہم، خدا بھلا کرے ان کا۔ وَهَلْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِيرَاثًا وَأَقْدَمُ فِيهَا مُقَامًا مِّنِّي، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی جنگ جانتا ہے کرنا، مجھ سے بھی بڑا کوئی جنگجو موجود ہے جو جنگ کے اصولوں سے آشنا ہو، یہ سب جانتے ہیں کہ میں لقد نہضت فیہا وما بلغت العشرین، 20 سال سے پہلے میں نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور میدان میں نکلا، ابھی 20 سال کا بھی نہیں تھا میں نے جنگ شروع کی ہے۔ وہا انا ذا قد ذرفت علی الستین، اور ابھی میں 60 سال کے پیٹے میں ہوں، 60 سال کے قریب پہنچنے والا ہوں، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک مسلسل تلوار میرے ہاتھ میں رہی ہے، اور یہ بخوبی جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑا دلیر، مجھ سے بڑا جنگجو، مجھ سے بڑا سالار جنگ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، لیکن جس کی اطاعت نہ کی جائے، جس کا فرمان نہ مانا جائے، اس کی رائے کی کوئی قدر نہیں ہوتی، وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ یعنی تم باعث بدنامی ہو میرے لیے، تمہاری وجہ سے میں بدنام ہو گیا ہوں، تمہاری سستی کی وجہ سے بدنام ہو گیا ہوں۔ اسی طرح خطبات دیگر بہت سارے ہیں، آج چاہتا تھا میں آپ کی خدمت میں ان میں سے اکثر خطبے پڑھ دوں، چونکہ یہ غم علی از زبان علی، اس خطبے کا نام، یہ اس گفتگو کا عنوان غم علی از زبان علی در کلام علی، علی کے مصائب علی کے زبان میں آپ کو سنا رہا تھا۔ کسی کو رونا نہیں آیا، کیوں؟ ہم تخیلات پہ روتے ہیں، ہم اپنے خود ساختہ احساسات پہ روتے ہیں، ہمیں ایک پیشہ ور چاہیے جو ہمارے احساسات ابھارے تاکہ ہمارا آنسو نکل آئے۔ ہم علی کے ساتھ مل کر نہیں روتے، جو چیزیں علی کو رلاتی ہیں ان پر نہیں روتے ہم۔ وہاں تک پہنچے عزیزان، ملنگی سے نکل کر شیعہ تک کا سفر کریں، سستی سے نکل کر اس آرزو تک پہنچے جب علی فرماتے ہیں کاش تمہارے بجائے 1000 سوار بنو فراس کے ہوتے، وہ بہتر تھے۔ آج اگر امیر المومنین پاکستان میں آئیں کہیں گے 5 کروڑ سے بہتر ان دھمالیوں اور بنگڑالیوں سے بہتر یہ ہوتا 1000 بنو فراس کے سوار میرے پاس ہوتے، جن کو میں حکم دیتا سرپٹ دوڑتے ہوئے میرے پاس آ جاتے، لبیک کہتے ہوئے میرے پاس آ جاتے۔ یہ اصل ضربے ہیں، ایک ضربت جو 19 کو لگی اور ایک ضربت جو مسلسل ہر روز امیر المومنین کے دل پہ لگتی تھی۔ وہ ضربیں جو امیر المومنین کے دل پہ لگی ہیں، انہوں نے امیر المومنین کو بہت دکھایا ہے۔ انہیں امیر المومنین نے نہیں کہا یہ میری کامیابی ہے، 19 کی ضربت کو کہا یہ میری کامیابی ہے، یہ میری شہادت ہے، لیکن بہت دکھیا دل دے کر، بہت ہی دردوں سے بھرا ہوا رنجور دل لے کر امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ عزیزان، ہم واقعاً امیر المومنین کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، میں اپنی حد تک عرض کر رہا ہوں۔ آپ الحمدللہ اس قابل ہیں، آپ شاید شیعہ کے عنوان کے قابل ہوں گے، لیکن میں واقعاً شرم محسوس کرتا ہوں امیر المومنین کی بارگاہ میں. جب بھی امیر المومنین کا یہ دکھیا خطبے پڑھتا ہوں تو صرف اپنے اوپر نفرین کے علاوہ اور اپنے اوپر شرمندگی کے علاوہ کوئی اور ذہن میں نہیں آتی بات کہ ہم نے دل دکھا دیا امیر المومنین کا اپنے عمل سے، اپنی سستی سے. اگر سستی نہ برتی ہوتی آج یہ بنو امیہ کے ظالم دہشت گرد پاکستان میں دندناتے نہ پھر رہے ہوتے، آج صورتحال کچھ اور ہوتی. عزیزان، اس حالت سے نکلیں ہم اور علی کا شیعہ بننے کی طرف جائیں. علی کی ملنگی علی کا دل بھی دکھا دیتی ہے. علی کا شیعہ ہے جو علی کے کام آتا ہے، شیعہ وہاں ہے جہاں علی ہیں. علی کا شیعہ اپنی من گھڑت کوئی چیز نہیں رکھتا، اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں رکھتا، فقط علی کا پیروکار ہے وہ بس. اس تشیع تک پہنچنا ہے، علی کی پیروی تک پہنچنا ہے. اور رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ اگر تم علی کے شیعہ بن جاؤ تم کامیاب ہو. کیوں ہم آج تک کامیاب نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اپنا نام شیعہ رکھا ہوا ہے لیکن ارکان تشیع کے نہیں ہیں، انہیں ایجاد کرنا ہے. نہج البلاغہ روزانہ کے مطالعہ کی کتاب بنانی ہے، اس کے بعد نہج البلاغہ کو پڑھنا ہے، نہج البلاغہ کے خطبے سمجھنے ہیں اور علی کا درد سمجھنا ہے. اور آج صدیوں بعد ہی سے ہی علی کے درد کو کم کرنا ہے، علی کے تسلی دینی ہے، تسلیت علی کو، اصل تسلیت ان دکھوں پہ دینی ہے جن دکھوں کو لے کر امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. وصلی اللہ علیہ وسلم.